یمن کئی اعتبار سے عالم اسلام اور تشیع کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ آپ کے ہاں روایات میں امام کے انشاءاللہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے جو امپورٹنٹ نشانیاں، بھائی کے نشانیاں تو بہت ہیں، جو امپورٹنٹ نشانیاں ہیں اور ہیں بھی اتنی اہم کہ اگر ان کا پریکٹیکل نظر آئے تو ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو ظہور کے زمانے سے نزدیک دیکھتے ہیں، اس میں دو ایسے انقلاب یا ایسی قومیں کہ جو امام کا ساتھ دیں گی، اس میں ایک خراسان سے نکلنے والے سیاہ پرچم ہیں روایات میں، ابھی جن کا انتقال ہوا آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائیگانی، ان کی ایک جمال منتظر کے نام سے شاید اگر میں غلطی نہیں کر رہا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، آپ اس کتاب کو اٹھا لیں، یا عصر ظہور علی قرآنی صاحب کے لکھے ہوئی کتاب ہے، لبنانی عالم دین تھے جن کا اردو ترجمہ ہوا ہے، آپ اس کتاب کو اٹھا لیں، اور اسی طرح سے اگر آپ کسی اور کتاب کو بھی اٹھائیں، میرا نہیں خیال کہ یہ والی بات کہیں نقل نہ ہوئی ہو کہ دو ایسے لشکروں کا انتظار ہے امام کو، جو ایک خراسان سے نکلنا ہے انشاءاللہ اور ایک یمن سے نکلنا ہے یمانی کی قیادت میں، 10 سال پہلے تک تصور بھی نہیں تھا ان باتوں کا، دوسرے لفظوں میں ہمیں ایران کا یا خراسان کا انقلاب تو پھر بھی نظر آ رہا تھا، لیکن 10 سال پہلے تک یمن کے اندر ایسی کوئی پروگریس، اور جب حسین بدر الدین حوثی شہید ہو گئے، اگر غلطی نہیں کر رہا تو 96 میں، اس کے بعد تو پھر ہمیں تقریباً اور مایوسی سی ہو گئی تھی کہ وہ جو انقلاب اٹھ سکتا تھا حسین اٹھا رہے تھے، حوثی تھے، عبد الملک کے بڑے بھائی تھے، اور جو خود بدر الدین حوثی بزرگ ہیں ان کے بڑے بیٹے تھے، ایران سے پڑھنے کے بعد جب وہ واپس پہنچے تھے تشیع ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، وہ بھی زیدیہ تھے، 4 امامی کے فالوورز جیسے 50% یمن ہے، ایک خبر کے مطابق 50% فالوورز ہیں حضرت زید کے ماننے والے، جن کو آپ زیدیہ فرقہ کہتے ہیں، جو 4th امام کے بیٹے، 5th امام کے بھائی، تو حسین حوثی کی شہادت کے بعد جو کہ پہاڑوں میں بہت ہی قسمہ پرسی بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کی شہادت کے بعد تو لگتا تھا کہ ابھی یمن کے اندر کسی انقلاب کے اٹھنے کا امکان نہیں، لیکن آپ دیکھیں جب اللہ نیت کر لے، ارادہ کر لے، دشمن سے بھی کام لے لیتا ہے، اور لے لیا، یمن میں، شام میں، فلسطین میں، یہ شیعہ آبادیاں نہیں ہیں، نہ فلسطین میں شیعہ ہیں 1-2% ہوگا، نہ شام میں شیعہ ہیں 2-5% ہوں گے، اور نہ ہی یمن میں شیعہ تھے 1-2% ہوگا، 12 امامی جن کے شیعہ کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ 4 امامیوں کو بھی اور اسماعیلیوں کو بھی کہ جو وہاں موجود ہیں سب کو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ سارے شیعہ ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے شیعہ، ہم تو 12 امامی کو شیعہ کہتے ہیں، نہ 4 امامی کو کہتے ہیں شیعہ، نہ ہم اسماعیلی کو کہتے ہیں شیعہ، ہم 12 امامی کو کہتے ہیں، بہرحال انہوں نے، ان کی سمجھ میں آیا کہ جیسے شیعہ ہیں اس لیے شیعوں کی سپورٹ میں ایران آ گیا، شیعہ ہیں شیعوں کے لیے لبنانی آ گئے، بات ایسی نہیں، لیکن یہ 3 علاقے اگر دشمن، دوسرے لفظوں میں خدا، ان دشمنوں سے کام نہ لیتا، یہ مکر اللہ ہے جو آپ نے قرآن کی آیت سنی ہوئی ہے، مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اللہ کا مکر ہے، تم کیا کرنا چاہتے تھے، یمن کو قزم ختم کر لو گے، قبضہ کر لو گے، اپنا ملک بنا لو گے، تم شام میں کیا کرنا چاہتے تھے، قبضہ کر لو گے، اسرائیل کے انڈر میں لے جاؤ گے اس کو، فلسطین کو تم کیا چاہتے تھے، تباہ ہو جائیں گے، فلسطینی باہر نکال دیے جائیں گے، ساری سرزمین اسرائیل کی ہو جائے گی، اور تم نے اس لیے یہ کام کیا اور اللہ نے تم سے کام لیا. یمن کا وہ انقلاب جو بہت دور نظر آ رہا تھا, یمن کی وہ تبدیلی جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی, روایات میں کوئی بات آئی ہے اس کا دور دور تک کوئی نشان و نشان نہیں تھا. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دشمن کی غلطیوں سے الحمدللہ یہ قومیں, جنگجو قومیں, فلسطینی جدوجہد کو, فلسطینی جدوجہد کو آج 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں. 100 سال کسے کہتے ہیں؟ 100 سال مسلسل جنگ کی حالت میں, ایک ہفتہ ایک دن بھی شاید نہ رکا ہو یہ جہاد جو فلسطینیوں نے شروع کیا ہے. ہاں سازشیں بہت ہوئی ہیں, دھوکے بہت دیے ان لوگوں کو, آسرے بہت دیے گئے. ابھی صلح ہو رہی ہے, ابھی یاسر عرفات آ رہے ہیں, ابھی صلح ہو رہی ہے, محمود عباس آ رہے ہیں, ابھی صلح ہو رہی ہے. کچھ بھی نہیں تھا, فراڈ تھا. صرف ٹائم لیتے تھے, ٹائم لیتے تھے تاکہ اور زمین پہ قبضہ کر لیں, ٹائم لیتے تاکہ اور شہروں کو آپ بسا لیں اور فلسطینیوں کو نکال دیں. شام بالکل یہی سین پالیسی تھی, ابھی ہم آپ کی مدد کو آ رہے ہیں, بس ابھی آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا, بلکہ الٹا بشار الاسد کو تو مجرم ثابت کر دیا, داعش کو ہیرو ثابت کیا پورے عالم اسلام کے اندر, کہ داعش تو اصل میں اخوان المسلمین کی دعوت پہ بشار سے نجات دلانے کے لیے گئی ہے. اور ہمارے یہاں پروپیگنڈا بھی ایسے ہی, ہمارا جو بکا ہوا میڈیا بیہودہ میڈیا انہی باتوں کو اردو میں ترجمہ کر کے دیتا رہا, اور سب یہی سوچتے رہے کہ بھائی شام میں بشار تو ظالم ہے, داعش یا جو حریت پسند تحریکیں چل رہی ہیں وہ نجات دلانے کے لیے آئی ہیں. دیکھ لیا آپ نے, کچھ بھی نہیں تھا. آج ان کی جدوجہد کو تقریباً 10 سال ہو رہے ہیں, 2011 میں شروع ہوا تھا, 11-12 سال ہو رہے ہیں. شام خدا کا شکر ہے الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ادلب کا علاقہ رہ گیا ہے, دیر السور میرا خیال ہے ایک اور علاقہ ہے جو رہ گیا ہے جہاں پر یہ بڑے پیمانے پر موجود ہیں, لیکن انشاءاللہ زیادہ عرصہ نہیں. اسی طرح سے یمن, یمن میں جب ان کی بنائی ہوئی پپٹس یعنی دوسرے لفظوں میں کٹ پتلی حکومتوں کو عوام نے گرایا, اس کے بعد انہوں نے پھر عوام پر ایک اور آدمی مسلط کر دیا جس کو ہم ہادی رب یا رب رب منصور کہتے ہیں یا عبد رب رب منصور کہتے ہیں, بہرحال ہادی منصور معروف ہوا, وہ مسلط کر دیا کہ ابھی آپ کا حکمران ہے. یمنیوں نے کہا ہم نے انقلاب کیوں کیا تھا, اگر تم نے ہی ہم پر حکمران مسلط کر رہے ہیں تو ہم نے انقلاب کیوں کیا؟ 2011 کی جدوجہد کامیاب جدوجہد ہوئی, 2014 میں انہوں نے حکمران مسلط کر دیا کہ اب یہ تمہارا صدر ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے. پہلے مذاکرات ہوئے, یہ نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ جہاد شروع ہو گیا, بڑی کوشش ہوئی, مذاکرات رہے, ٹیبل ٹاکس رہی ہیں, نہیں ہوا. اور پھر الحمدللہ یمنیوں نے جہاد علم بلند کیا, اور آج 7 سال مکمل ہوئے تھوڑے عرصے پہلے, 8ویں سال میں ہم داخل ہو گئے. ایک دن بھی 7-8 سالوں میں ایک دن بھی بمباری نہیں رکی. اگر آپ اس پروپیگنڈے میں آتے ہیں جو میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ جہاں جنگ بندی ہوتی ہے, سیز فائر ہوتا ہے, معاہدہ ہوتا ہے, تو پھر دوبارہ بھائی وہ دوبارہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ صرف میڈیا پر ہوتا ہے, صرف میڈیا پر دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ نے یا ان بڑی طاقتوں نے جنہوں نے یمن کے خلاف 41 ملکوں کا اتحاد بنایا ہے انہوں نے جنگ بندی کی ہے, سیز فائر کیا ہے. کیا ہی نہیں, ایک دن بھی نہیں کیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں, ایک دن بھی وہاں سیز فائر نہیں ہوا, اور مسلسل جدوجہد الحمدللہ آج تک جاری ہے. ٹھیک ہے, شہدا لاکھوں میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, شہدا تعداد ان کی لاکھوں میں ہیں. زیادہ شہید ہو جانا, زیادہ مجروح زخمی ہو جانا, انفراسٹرکچر کا ختم ہو جانا شکست کی علامت نہیں ہے. شکست کی اصل علامت مایوسی ہوتی ہے, کہ آپ کے اندر لڑنے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے, آپ ہار مان جائیں. یعنی وہ شکست جو ذہنی شکست ہوتی ہے, آپ کسی برتری کو, کسی کی بھی برتری کو قبول کر لیں کہ بس اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب تو یہ مائی باپ آ گئے ہیں, سعودی آ گیا ہے, 41 ملک آ گئے ہیں, داعش اندر آ گئی ہے, القاعدہ اندر آ گئی ہے, عرب امارات نے علاقے لے لیے ہیں, اب بس جنگ ہم ہار گئے. نہیں, جنگ تو اس وقت ہاری جاتی ہے کہ جب حوصلے پست ہو جاتے ہیں. جب حوصلے پست نہیں ہوتے, لڑنے کا جذبہ رہتا ہے, تو جنگ نہیں ہارتے. اور الحمدللہ یمنی قوم انشاءاللہ کشمیری قوم کی طرح کشمیر بھی جس کا آج دن مناتے ہیں پاکستان میں 5 فروری، انشاءاللہ وہ قوم بھی ایسا ہی ہے، وہ جدوجہد بھی رکی نہیں ہے، جب سے جاری ہوئی ہے 1947 سے وہ شروع ہونے والی جدوجہد آج تک نہیں رکی، مسلسل جاری ہے، انہوں نے بھی شاید لاکھوں میں قربانیاں دی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لاکھوں میں قربانیاں دی ہیں، لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے نہ کشمیر نہ یمن نہ شام نہ فلسطین، اور انشاءاللہ مستقبل میں آپ دیکھیں گے لیبیا اپنی اصل حالت پر واپس آئے گا، مصر انشاءاللہ انقلاب برپا ہونا ہے، اور جو ملک تیزی سے انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں الجزائر ہے، عرب دنیا کا ملک ہے لیکن افریقی براعظم میں پایا جاتا ہے، تیونس ہے الجزائر کا پڑوسی، یہ سب لیبیا اور مصر کے پڑوسی ہیں، اور ایک ملک مغرب ہے جس کو آپ مراکش مراکو کے نام سے جانتے ہیں، یہ سب انقلاب کے دہانے پر کھڑے ہیں کیونکہ یہاں کے حکمرانوں نے اسرائیل سے دوستی کی ہے، پہلے انہوں نے کی ہے، مصر نے آغاز کیا تھا، اردن دوسرے نمبر پہ تھا، اور پھر آہستہ آہستہ سبھی اسرائیل سے دوستی کرنے لگے، پھر آخری میں آپ نے دیکھا ترکی عرب امارات اور سعودی عرب انہوں نے بھی دوستی کر لی، ترکی کی پرانی ہے لیکن چلیں ظاہر ہو گئی، اور اس کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ اب ریزسٹنس پاور دنیا کے اندر مزاحمتی تحریکیں ختم ہو جائیں گی، الٹا ہوا، مزاحمتی تحریکوں نے بھی اتنی ہی ترقی کی ہے جتنے ان کے مکر نے کی، جتنا ان کی سازشوں نے کی، اتنی ہی ترقی الحمدللہ ریزسٹنس پاورز نے کی ہے، مزاحمتی تحریکیں، اور ابھی ایک نیا جملہ استعمال ہو رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ ہوتا ہے نا، ایسے یونائٹڈ اسٹیٹ ریزسٹنس پاور کی کہی جاتی ہیں، جب ان کی بھی مزاحمتی تحریکوں کی بھی اسٹیٹس بننا شروع ہو گئی ہیں، اس کے اندر الحمدللہ ایران سر فہرست ہے، لبنان دوسرے نمبر پر ہے، شام کی تحریک اور فلسطین کی تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے، یمن الحمدللہ چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ افغانستان کو دیکھ رہے ہیں، ریزسٹنس پاور جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں وہاں پہ، انشاءاللہ یہی ریزسٹنس جو ہے یہ آہستہ آہستہ نکل کے نائجیریا تک پہنچ گئی ہے، ادھر میں نے جیسے کہ بتایا آپ کو کہ الجزائر، تیونس اور مصر اور لیبیا، اور انشاءاللہ کچھ نئے ملک اور شامل ہونے والے ہیں، آذربائیجان جیسا کمزور ملک بھی وہاں پر بھی ریزسٹنس پاور موجود ہے، انہوں نے بھی شام کے جہاد میں باقاعدہ حصہ لیا تھا، ہماری کیونکہ معلومات نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آذربائیجان جو ہے ایران کے بعد دوسری بڑی شیعہ آبادی والا ملک ہے، ایران کے بعد دوسری بڑی، تعداد کم ہے لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے ایران کے بعد دوسرے نمبر پر ہے شیعہ آبادی کے عنوان سے، تو خدا کا شکر ہے یہ تحریکیں جو مزاحمتی تحریکیں ہیں ایران سے جنہوں نے الہام لیا ہے، الہام کے علاوہ ایران کچھ نہیں دے سکتا، دوسرے لفظوں میں ایران نے نظریاتی بیک اپ دیا ہے، نظریاتی پش اپ دیا ہے، آپ کہیں اسلحہ دیا ہے، آپ کہیں ٹریننگ دی ہے، آپ کہیں پیسہ دیا ہے، یہ اس سے بڑا جھوٹ اور فراڈ کوئی نہیں ہے، یہ لوگ جو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کو انہوں نے 40 سال سے گھیرا ہوا ہے، 40 سال سے اس کا اقتصادی محاصرہ کیا ہوا ہے، 40 سال سے اس کا اقتصادی محاصرہ ہے، اس کو آئل بیچنے کی اجازت جس طرح ایران چاہتا ہے نہیں ہے، آئل دنیا کی اور کیا چیز بیچے گا وہ، اس کے پاس تو یہی چیزیں تھیں، بقیہ جو ان کی مصنوعات ہیں وہ تو آپ نے باہر نکلنے دی نہیں ہیں، پڑوسی ملکوں میں بھی اگر ایرانی مصنوعات نظر آتی ہیں تو یہ زیادہ تر اسمگلنگ ہے، چاہے پاکستان ہو چاہے ترکی ہو چاہے عراق ہو، یہ زیادہ تر اسمگلنگ ہے، قانونی پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا ملک ہے جس کی اپنی حالت مالی اعتبار سے اتنی خراب ہو، اس کو یہ کہنا کہ وہ دنیا میں پیسے دے دے کے جو ہے نا مزاحمتی تحریکیں اٹھا رہا ہے، اس سے بڑا کوئی فراڈ اور جھوٹ نہیں ہے، وہ الحمدللہ نظریاتی سپورٹ کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ رہبر معظم نے یمن کے لیے فرمایا کہ تم نے محاصرہ کیا ہوا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں پہنچا پا رہے، اپنا وظیفہ ادا نہیں کر پا رہے، ذمہ داری، لیکن اگر یہ محاصرہ نہ ہو تو ایک نہیں ہم سینکڑوں میزائل دیں گے، کھل کر رہبر نے کہا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں جو مظلوم ہے، دنیا کے مظلوم ہیں ان کی مدد مسلمانوں کا یقینی طور پہ اور شیعوں کا تو واجبی طور پہ فریضہ ہے کہ مستضعفین کی مدد کی جائے، خوب مقدماتی بات میری ختم ہو گئی، بقیہ سلسلے کو انشاءاللہ، کیونکہ میں نے کہا کہ یمن کے موضوع پر میں بہت زیادہ گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے اس کو تقریر کی صورت میں نہیں رکھتے، اس کو سوالات کی صورت میں ہی رکھتے ہیں. آپ یمن کے موضوع پر یا جو بھی عالمی مسائل ہیں سوال کریں، انشاءاللہ بقیہ محفل کو سوالات کے جواب کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. سوال کا نہ آنا جو ہے نا، پہلی دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، آپ اسپیکر سے بھی زیادہ جانتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے سوال نہ آئے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو موضوع سمجھ میں نہیں آیا، تو انشاءاللہ مجھے نہیں پتا کہ کون سی والی کیفیت ہے، سوال کریں تاکہ پہچانے جائیں. جی بسم اللہ. اوہ او یمن کے موضوع بعد سیدھا افغانستان گئے ہو تم، ٹھیک ہے. افغانستان کا سوال ہے ہمارے جوان کا، اور طالبان کی حکومت 96 سے لے کر 2001 تک رہی ہے. 1996 میں قائم ہوئی طالبان کی حکومت کہاں پہ؟ افغانستان میں، اور 2001 میں ختم ہو گئی جب امریکہ نے الزام لگا دیا کہ مسلمانوں نے، خصوصاً مجاہدین جو موجود ہیں افغانستان میں، انہوں نے 9/11 کیا ہے، امریکہ کی دو بلڈنگیں انہوں نے گرائی ہیں. یہ بہانہ بنا کے آ گئے اور آ کے انہوں نے طالبان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا. طالبان کو بنانے والے یہی لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں. کون لوگ؟ مجاہدین کون تھے؟ طالبان طالب علم کو کہتے ہیں کہ جو دینی مدارس میں پڑھے ہوئے لوگ تھے. کون ہیں یہ؟ یہ وہ سب تھے کہ جب ہجرت ہوئی ہے طالبان، دوسرے لفظوں میں افغانیوں کی جو ہجرت ہوئی ہے، جب جنگ شروع ہوئی ہے وہاں پر 1978-1979، جب رشیا نے جنگ مسلط کی ہے، تو بہت لوگ بھاگے. جو بھاگ کے پاکستان آئے، ان کی اولادوں کو جو مدرسوں میں پالا گیا، سمیع الحق اور فضل الرحمان جیسے لوگوں نے، یہ طالبان فورس وہاں بنی، جو کہ آپ کے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر موجود مدارس ہیں. جب خانہ جنگی شروع ہوئی رشیا کے جانے کے بعد، روس نکل گیا، خانہ جنگی شروع ہو گئی. 7 سال 7.5 سال یا 8 سال کے قریب رہی ہے. 89 میں تقریباً رشیا کو شکست ہو گئی تھی، اس کے بعد سے لے کر 96 تک خانہ جنگی ہو گئی. طالبان اس وقت تک اندر نہیں آئے تھے، افغانی آپس میں ہی لڑ رہے تھے. دو گروپ بنے ہوئے تھے، شمالی علاقہ جات، شمالی اتحاد ایک گروپ کہلاتا تھا، برہان الدین ربانی لیڈر ہوا کرتے تھے، اور احمد شاہ مسعود دوستم بڑے معروف لوگ تھے. ان کے ساتھ ہزارہ بھی شامل تھے، اس وقت شہید ہو چکے تھے عبدالعلی مزاری صاحب ہمارے، لیکن جو دوسری قیادتیں تھیں وہ ان کے ساتھ تھی، جو شیعہ دوسرے قیادتیں تھیں. اور اس طرف سارے پختون زیادہ تر جو مقابلے میں تھے اس شمالی اتحاد کے، وہ پختون قیادتیں ہیں جس میں سب سے اوپر یہی گلبدین حکمت یار ہوا کرتا تھا، اخوان المسلمین کی افغانستان کی شاخ، گلبدین حکمت یار جماعت اسلامی جیسے پاکستان میں، اور اسی طرح رب رسول سیاف ہوا کرتے تھے، سبقت اللہ مجددی ہوا کرتے تھے، یہ ساری قیادتیں ایک طرف. یہ لڑ رہے تھے، پہلے یہ رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے، جب روس ختم ہوا تو یہ آپس میں لڑ رہے تھے. 91 میں 92 میں تقریباً روس ختم ہو گیا تھا، 4-5 سال کی داخلی جنگ جو بہت خطرناک تھی. اس سے پہلے آپ دشمن سے لڑ رہے تھے، پھر بھی ملک بہتر تھا، جب آپ آپس میں لڑ رہے تھے تو ملک ختم ہو جاتا ہے. بہت بہترین موقع تھا، طالبان داخل ہو گئی اور کہا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو دیکھو قرآن پہنے میں، باقاعدہ قرآن گلے میں ٹانگا ہوا تھا، اور داخل ہوئے افغانستان میں اور کہا امنیت، یہ کہہ کے ہر جگہ پہ گئے. لوگ سمجھے بیچارے واقعی امنیت کے لیے آئے، انہوں نے اسلحہ ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے وہ مار لگائی، وہ قتل عام کیا طالبان نے، کیونکہ اس میں وہابی فیکٹر شامل ہو گیا تھا، پاکستان کے مدارس میں پلے تھے اس لیے وہابی نظریات تھے، اور بڑی بڑی غلطیاں کر دیں. لوگوں کو ان سے بھی نفرت ہو گئی، جیسے اوروں سے ہوئی ان سے بھی ہو گئی. جب امریکہ نے ختم کیا ان کو، لوگ راضی تھے، انہوں نے کہا اوکے ختم، کوئی نہیں مسئلہ. لیکن یہ ختم ہوئے نہیں، یہ چلے گئے انڈر گراؤنڈ، انہوں نے نفوذ کیا پورے افغانستان میں. اور اس کے بعد جیسے ہی ابھی صدام، جیسے ہی ابھی امریکہ نکلا 2021، جیسے ہی امریکہ نکلا، ملک چھوڑا اس نے جو آیا ہوا تھا 2001 سے، پورے 20 سال رہا. جیسے نکلا آپ نے دیکھا کہ سب سے مضبوط گروپ طالبان کا ابھرا, کوئی طاقت نہیں ان کے مقابلے میں, لوگ سرنڈر کر رہے ہیں, جہاں جس علاقے میں جا رہے ہیں لوگ خود ہی ان کو اسلحہ دے رہے ہیں, اپنے علاقے دے رہے ہیں کہ لے لیجیے آپ. اور افغانستان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ طالبان قابض ہو گئے, طالبان افغانستان پہ قابض ہو گئے, کوئی مزاحمتی تحریک نہیں ہے, کوئی مزاحمتی تحریک مقابلے میں نہیں آئی. آہستہ آہستہ کر کے وہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا آیا, لیکن وہ فرانس کے یعنی کہنے پر, فرانس کی سپورٹ سے آیا تھا. باہر والوں کی سپورٹ سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا بھائی, یہاں جب تک آپ کی اپنی جڑیں نہ ہوں. افغانستان قبائلی علاقے, جنہوں نے جہاد کرنا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقامی لوگ, باہر سے آ کے تو امریکہ ناکام ہو گیا, تو یہ فرانس سپورٹ کرے گا کسی احمد شاہ مسعود کی اولاد کی اور وہ آگے بڑھ جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک فراڈ ہے, ڈرامہ تھا. اور آہستہ آہستہ طالبان قابض ہو گئے. اب امریکہ پہلے تو یہی شو کرتا رہا کہ ہمارے کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے, بھائی کہ خبر یہ تھی کہ امریکہ نے ان کو مسلط کیا دوبارہ. انہوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, انہوں نے بھی کہا اور اس نے بھی کہا, امریکہ نے بھی, کہ بھائی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کیا یہ اس ملک میں کس طرح کی حکومت کرتے ہیں, اگر یہ دوبارہ ظلم کریں گے تو ہم ان کے سارے جتنے بھی اثاثے باہر ہیں سب منجمد کر دیں گے. اور وہی وہ انہوں نے سارے اثاثے ان کے منجمد کر دیے. آہستہ آہستہ امریکہ نے طالبان کو مجبور کر دیا. وہ طالبان کو جو اب نعرہ لگا رہی تھی کہ ہم آزاد رہیں گے, ہم ظلم بھی نہیں کریں گے, ہم سیاسی پارٹیوں کو ساتھ بھی دیں گے, مذہبی لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے, اور انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں. وہ جو آپ کے پاس خبریں اسکول میں دھماکہ, مسجد میں دھماکہ, وہ طالبان نے نہیں کیا, وہ داعش نے کیا. وہ داعش کے جن کو اب امریکہ نے مسلط یا مسلط کرنے کی کوشش کی ہے, پہلے لا کے چند صوبوں میں بسایا, وہ داعش جو پٹائی جن کی لگی عراق میں اور شام میں, ان داعشوں کو اٹھایا وہاں سے انہوں نے جہازوں کے ذریعے سے اور اتارا یہاں پہ, اور پھر کہا کہ افغانستان کو دوبارہ قبضہ کرو, یہاں پر ایک مضبوط حکومت اپنے ہاتھ میں لو, اس کے بعد یہ ملک جو ہے یہ پورا داعش جیسے فیکٹرز کے لیے, جس کو آپ تکفیری سوچ کے لوگ کہتے ہیں, ان کے لیے یہ علاقہ ایک ٹریننگ سینٹر کی حیثیت اختیار کر جائے گا. نظریاتی تربیت بھی یہیں پر ہوگی, ٹریننگ سینٹرز بھی یہی ہوں گے, پھر ہم اس داعش سے ہر جگہ پہ استفادہ کریں گے. یہ داعش موجود تھی, طالبان ان سے لڑ گئی, طالبان لڑ گئی, انہوں نے بہت لوگوں کو, آپ نے دیکھا کمانڈر جو کابل کی لیڈرشپ تھی طالبان کی, وہ بھی انہوں نے مار دیا, داعش نے اس کو بھی مار دیا, طالبان کی کابل کی لیڈرشپ. آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ویڈیو آئی ہے, رکشے میں سے نکل کے فائرنگ کر رہے ہیں اس کی گاڑی کے اوپر, رکشے میں سے نکل کے فائرنگ کر رہے ہیں داعش. انہوں نے پھر شیعوں میں دھماکے کیے, حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے, طالبان کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی تک, اور سارے فرقوں سے, سارے سیاسی مذہبی پارٹیوں سے رابطہ کر کے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کیوں چلنے دے گا اس فکر کے ساتھ؟ امریکہ نے چاروں طرف سے پابندی لگا دی, پاکستان نے بھی لگا دی, سب نے لگا دی, کہا نہیں طالبان نے. اب طالبان نے کہا اچھا چلو بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے, کس طرح کی تم مجھ سے کام چاہتے ہو کہ مجھے دوبارہ سے حکومت دے دو اختیارات کے ساتھ. حکومت تو ان کے پاس ہے, اختیارات نہیں ہیں. یعنی کیا مطلب, کئی مہینے ہو گئے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی, گورنمنٹ میں جو لوگ بیچارے تھے ان کو تنخواہیں نہیں ملی, عرصہ ہوا ان کے اسکول بند پڑے, عرصہ ہوا ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں, عرصہ ہوا دنیا سے تجارت ان کی رک گئی ہے, عرصہ ہوا ان کے پاس جتنے اثاثے باہر تھے جس سے کوئی ماہانہ پروفٹ آ جایا کرتا تھا, جس سے ملک کا کچھ بجٹ طے ہو جایا کرتا تھا, وہ نہیں آ رہا, سب بند ہو گیا نا. اب طالبان کو وہ زبردستی مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو, ہمارے کہنے پہ چلو, تاکہ ہم تمہارے حکومت کو رسمی حیثیت دے کے تمہارے بجٹ بحال کر کے ملک میں تمہیں مسلط کر دیں. موجودہ کیفیت جنگ کی کیفیت ہے, اس وقت موجودہ ایک سرد جنگ ہے جو چل رہی ہے. اب دیکھنا ہے کہ طالبان آیا اپنا جو نیا نعرہ لگا کے آئے تھے کہ ہم امنیت کے ساتھ اس ملک کے اندر, جبھی تو سبھی نے سرنڈر کیا, جبھی تو سبھی نے تمہیں اسپیس دیا کہ آؤ آگے کام کرو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے اسی نعرے کے ساتھ رہتے ہیں اور استقامت دکھاتے ہیں اور مشکل حالات میں بھی امریکہ کے آگے نہیں جھکتے یا نہیں, یہ مشکل کیا ہے, جیسے مشکلات میں آتے ہیں فیس نہیں کر پاتے اور امریکی مطالبات مان لیتے ہیں. ابھی کچھ کہنا اس وقت مشکل ہے کہ کیا ہونے والا ہے. جو کیفیت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سوال
کے بارے میں بتائیں,
جغرافیہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اتنا امپورٹنٹ جغرافیہ ہے یمن کے پاس. خشکی کے تو دو ہی راستے ہیں, دو ہی ملک ہیں جن سے خشکی کا راستہ ہے, سعودی عربیہ اور عمان, یعنی آپ مسقط کہتے ہیں جس کو, اور بقیہ سارا سمندر ہے. دوسرے لفظوں میں یمن کا شمال اور یمن کا مشرق یہ خشکی ہے, یمن کا جنوب اور یمن کا مغرب یہ سارا پانی ہے. اتنا زیادہ جس کے پاس پانی کا بارڈر ہوتا ہے نا, موجودہ زمانے میں وہ بہت ترقی یافتہ ملک ہوتا ہے, کیونکہ سارا پورٹ سارا بزنس تو پانی سے ہوتا ہے. اہم بات کیا ہے کہ یہ ایسے سمندر یا ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں پر بڑے امپورٹنٹ ایریاز جیسے باب المندب سب سے امپورٹنٹ ہے دنیا کے اندر, کہ جب نہر سوئس, دوسرے لفظوں میں یورپ, اوپر یورپ نہر سوئس مصر کے اندر سے آتا ہے نا, اور وہ جب پہنچتا ہے یمن کی طرف, تو یہاں پر بڑے امپورٹنٹ علاقے ہیں جہاں پر باب المندب ہے, کہ آدھا دنیا کی آدھی ٹریڈ اس راستے سے ہوتی ہے, دنیا کی آدھی ٹریڈ اس راستے سے ہوتی ہے. 6% انرجی یہاں سے جاتی ہے, 6% دنیا کی انرجی یہاں سے گزرتی ہے انرجی, لیکن ٹریڈ 50%. دوسرے لفظوں میں اگر یورپ کو اپنی مصنوعات چائنا, ملائیشیا, کوریا, فلپائن, انڈونیشیا اور اسی طرح سے افریقہ, اگر افریقہ کو لے کے جانا ہے, افریقہ جو جنوبی افریقہ کہلاتے ہیں, اگر یہاں تک لے کر آنا ہے تو یہ بیچ کا راستہ ہے. اگر اس راستے سے نہ آئیں اور یورپ اوپر کا پورا راستہ طے کریں, خشکی یعنی پانی کا وہ راستہ طے کریں کہ جو ان کو پورا افریقہ گھما کے لائے, تو کوئی مذاق میں کہہ رہا تھا کہ ایک نسل جوان ہو جاتی ہے اگر اتنے لمبے لمبے جہاز چلائیں تو. یہ اس لیے شارٹ کٹ ہے, اور یہ الحمدللہ باب المندب ہے جو یمن کے پاس ہے, جس کے لیے ابھی کوشش ہو رہی ہے. یہ تو ہو گیا جغرافیہ. جو دوسرا آپ کا سوال تھا, ایران کی سپورٹ سے چل رہا ہے جہاد, میں نے آپ پہلے بیان کیا, ایران جس پر ان کے بقول چاروں طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں, جو خود مالی بدحالی کا شکار ہے. آپ کو معلوم ہے ایران کی پوزیشن کیا ہے, ایران کا جو دمان ہے وہ کتنا کہاں پہنچا ہے. میں جب ایران میں ہوا کرتا تھا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1000 کے 16000 تومان مل جایا کرتے تھے, 1000 کے 16000 تومان ملا کرتے تھے 1000 روپے. آج کتنا مل رہا ہے؟ قریب قریب 2 لاکھ تومان ملتے ہیں 1000 روپے کے. پہلے 16000 ملتے تھے, آج 2 لاکھ تومان ملتے ہیں. یعنی خود اس ملک کا بہت برا حال ہے, وہ کیا سپورٹ کرے گا کسی کی, کہ جو الزام دنیا میں لگتا ہے. یہ اس لیے لگتا ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یمنیوں میں تھوڑی ہمت ہے کہ ہم سے لڑیں, لیبنانیوں میں تھوڑی جرت ہے کہ وہ اسرائیل سے لڑیں, فلسطینی تھوڑی کوئی یمن اسرائیل سے لڑ سکتا ہے, شام والے نے تھوڑی کوئی اکیلے جو ہے وہ دنیا کی طاقتوں کو شکست دیا. ایران, یعنی ایران پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اصل میں تو ایران کی سپورٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں شام کے اندر ایرانیوں نے کیا ہے کچھ نہ کچھ, ایرانیوں نے کیا ہے شام میں, لیکن عراق کے اندر وہ بھی نہیں کیا. عراق کے اندر صرف ایڈوائزرز تھے, عراق میں شام ایران کی فوجیں نہیں اتری ہیں. آپ کو پتا ہے عراق میں فوجی ایڈوائزر ہیں جو ان کے شاید ہیں, وہ بھی گورنمنٹ نے طلب کی ہیں, یعنی عراقی حکومت نے کہا ہماری مدد کرو, شام کی حکومت نے کہا ہماری مدد کرو. ایران میں وہ بھی نہیں اترے, ایڈوائزر بھی نہیں اتر پائے, اتر ہی نہیں سکتے کیوں, تم نے محاصرہ کر رکھا ہے, دریا تمہارے پاس نیچے سمندر اور اوپر خشکی تمہارے پاس, آسمانوں پر تمہارا قبضہ. آسمانوں پر قبضہ آپ کو پتا ہے, ابھی جو ایرانی سفیر شہید ہوئے, ایرانی سفیر کرونا میں مبتلا ہو گئے, 5-6 سال سے سفیر تھے وہ ایران کے یمن میں, کرونا میں مبتلا ہو گئے, کافی علاج ہوا نہیں ہو پائے, اب طے پایا کہ ان کو جو ہے وہ ملک سے نکالتے ہیں, لے جاتے ہیں یہاں سے نکال کے, اس کی اجازت ہی نہیں ملی, شام سے نہیں نکال پائے, اور جب نہیں نکال پائے تو ان کو شہادت مل گئی. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ایرانی سفیر ہے یمن کے اندر, ایرانی سفیر صرف علاج وہاں تو ہو نہیں سکتا تھا, اور سعودیہ نے جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دی, جس کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو پایا, لیٹ پہنچے ایران پہنچے, 1-2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے, وہ شہید ہو گئے. تو جہاں آپ نے اس حد تک یمن کا محاصرہ کیا ہوا ہو, وہاں پر آپ یہ جملہ کہیں کہ اصل میں تو ایران کی وجہ سے, یعنی ایران لڑ رہا ہے یمن میں, نہ کہ ہم, نہ کہ یمنی لڑ نہیں سکتے, ہمارے مقابلے میں تو اصل میں ایران لڑ رہا ہے, آپ اس کو پروپیگنڈا کریں, اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ادھر آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ نے پورے یمن کو جو ہے نا محاصرے میں رکھا ہوا ہے، وہاں تو کوئی چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے یمن کے اندر. دو باتیں ختم ہو گئیں. تیسری بات جو آپ کا سوال نہیں لیکن اس کا جواب دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پھر یہ اتنے پاور میں آئے کہاں سے، پھر یہ یمنی اتنے پاور میں آئے کہاں سے. یمنیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان پر علی عبداللہ صالح حکمران تھا جس کے خلاف قیام ہوا 2011 میں، اور 2014 میں جس کی حکومت ختم کی علی عبداللہ صالح، کہ جو 30 سال سے ان پر حکمران تھا، 30 سال سے، اس کے زمانے میں کیونکہ وہ بڑا امریکہ اور سعودی عربیہ کو بہت پسند تھا وہ آدمی، تو اس وقت انہوں نے یمن کو اسلحے سے بھرا تھا، بہت بھرا تھا. یہ تو ہر جگہ دنیا میں اسلحے سے بھرتے ہیں پہلے. یہ آپ کو ایک الگ بحث ہے، ایک الگ گفتگو ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی کس چیز کی ہے، کون سی چیزیں سب سے زیادہ خریدی اور بیچی جاتی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلحہ پہلے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر ہے. یہ دنیا میں بنائے چلے جا رہے ہیں اسلحے اور بیچے چلے جا رہے ہیں اسلحے، بیچے چلے جا رہے ہیں. یہ میں نے بہت پہلے کی بات ہے، شاید مرشد زیدی صاحب کے کسی ایک گفتگو میں سنا تھا، شاید بات بھی یہ 91-92 کی ہوگی یا شاید 94-95 کی ہوگی، کہ میں نے ان کی زبانی یہ بات سنی تھی. اس وقت مجھے اتنا احساس نہیں ہوا تھا لیکن اب بالکل کلیئر ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ایک ملک کو ڈرا کے کہ تمہاری یہ پڑوسی خطرناک ہے، تمہارا وہ پڑوسی خطرناک ہے، تمہارا وہ پڑوسی خطرناک ہے، اس کو اسلحے سے بھر دیتے ہیں. جب وہ اسلحے سے بھر جاتا ہے پھر دوسرے والے کو کہتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہو کتنا اسلحہ خرید رہا ہے، دیکھ لیا تم نے کیا کیا، وہ کتنا اسلحہ خرید لیا ہے، امبار لگا دیا اس نے. اچھا کس نے دیا ہے، جرمنی نے، ٹھیک ہے. فرانس جا کے ان کو اسلحہ دیتا ہے، اس کو جرمنی بھر رہا تھا، اس کو فرانس بھرے گا. یہ پہلے کی باتیں، اب تو امریکہ ہوتا ہے ہر جگہ پر، امریکہ کا اسلحہ ہوتا ہے. یہ ملکوں کو پہلے اسلحے سے بھرتے ہیں اور پھر ایک جنگ مسلط ہوتی ہے، باقاعدہ ایک جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں سارا اسلحہ خالی ہوتا ہے. جب خالی ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں دوبارہ بھرنا ہے. یہ سب سے بڑی ٹریڈ ہے. انہوں نے اسی طرح سے یمن کو بھرا ہوا تھا. اب ان کو تھوڑی پتہ تھا کہ علی عبداللہ صالح کا تختہ الٹ جائے گا. علی عبداللہ صالح جو 30 سال سے مسلط ہے اس کا تختہ الٹ جائے گا ان کو پتہ نہیں تھا، اتفاق سے وہ تختہ الٹ گیا. انہوں نے کوشش کی، جیسے میں نے کہا ہادی منصور کو لا کے بٹھا دیا عرب امارات اور سعودی عربیہ نے، کہ اب یہ، انہوں نے کہا بھائی ہم نے انقلاب کیوں کیا تھا، اگر تمہارا ہی بنایا ہوا صدر ہم نے اپنے اوپر مسلط کرنا ہے تو پھر ہم نے انقلاب کیوں کیا تھا. نہیں مانے وہ، انہوں نے کہا جنگ سخت ہو جائے گی. اب وہ جو اسلحہ علی عبداللہ صالح کے زمانے کا تھا وہ استعمال ہو رہا ہے، ایک. دوسرا یہ کہ جب آپ کو اسلحہ ہو اور آپ کے اوپر مشکل بھی پڑ جائے تو بھائی دماغ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، دماغ چلنا شروع ہو گئے. انہوں نے اسی اسلحے کو الحمدللہ کھول کے بند کر کے سیکھ لیا کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے. آپ کو میں عجیب سی بات بتاؤں، ابھی انہوں نے اسرائیل سے، سعودی عربیہ نے اور عرب امارات نے اسرائیل سے ڈیفنس میزائل، اینٹی ڈیفنس میزائل، مراد یہ کہ جو میزائل ایران سے یمن سے آئیں اس کے خلاف ڈیفنس کرنے کے لیے ایک سسٹم لیا ہے. اس سسٹم میں ہوتا یہ کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آسمان میں کوئی چیز آنا شروع ہوئی ہے، یہاں سے پیٹریٹ میزائل کہلاتا ہے، وہ نکلتا ہے اور وہ 8-8 10-10 ایک ساتھ ہوتے ہیں، ٹھک 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 سارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آسمان پہ جو بھی چیز آتی ہے اس کو اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پتہ ہی آپ کو، ڈیفنس اسی طرح سے ہوتا ہے، میزائل سے روکنے کا طریقہ. جو پیٹریٹ میزائل اسرائیل نے ان کو دیا ہے ان کے دفاع کے لیے، آپ کو پتہ وہ ایک کتنے کا ہے؟ 12 لاکھ ڈالر کا، 1,200,000 ڈالر کا ہے ایک میزائل. 1,200,000 ڈالر یعنی 12 لاکھ ڈالر کا وہ ایک میزائل ہے. سسٹم نہیں کہہ رہا، ایک میزائل، 8 ایک ساتھ نکلتے ہیں. اور یہ اڑانے کے لیے، جس کو مارنے کے لیے نکل رہے ہیں وہ ڈرون کہلاتا ہے، وہ ڈرون کے جو یمنیوں نے بنایا ہے وہ ٹوٹل $250 کا ہے. کتنے کا ہے؟ $250 کا. یعنی وہ $250 کی چیز کو 12 لاکھ ڈالر والے سے اڑاتے ہیں. جب ان کے سارے خالی ہو جاتے ہیں، ایک سسٹم ہے، خالی ہو جاتا ہے، وہ بھیجتے رہتے ہیں ڈرون، یہ پھینکتے رہتے ہیں، یہ ان ڈرونز کو ان میزائل سے اڑاتے رہتے ہیں. اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں رکا، ایک دم ایک اصل میزائل آگے گرتا ہے یمن پہ، سعودی عربیہ پہ یا عرب امارات پہ، جس کی دھمکی انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ میزائل آتا ہو گر جاتا ہے. جیسے یہاں خاموشی ہوتی ہے، سانس لینے کی رکتا ہے، ٹھک سے وہ میزائل آگے گر جاتا ہے. یعنی اس جنگ کو وہ دو، ابھی جو خود یورپ کہہ رہا ہے کہ $200 بلین کا اب تک خرچہ ہوا ہے ان 200 ملین ڈالر کا، سوری 200 ملین ڈالر کا ابھی تک خرچہ ہوا ہے یمنیوں کا، 200 ملین ڈالر، کوئی حیثیت نہیں ہے. سعودی عربیہ کا ایک دن کا خرچہ اتنا ہے، وہ 7 بلین ڈالر خرچ کر چکے ہیں، 7، اور یہاں پر ابھی 200 ملین ٹوٹل خرچ ہوا ہے. کہاں 200 ملین اور کہاں 7 بلین. بھائی یہ جنگ اسلحے سے نہیں لڑی جا رہی، یہ جنگ ایمان سے لڑی جا رہی ہے، عقیدے سے لڑی جا رہی ہے. ان کے پاس سب سے زیادہ مضبوط یہی چیز ہے جس سے وہ جیت رہے ہیں. ان کا ہر آدمی فوجی ہے، انہیں باہر سے فوجیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے شام کو تھی، شام کے اندر جو ہے ان کی فوج کمزور تھی، کیونکہ ان کے اوپر داعشی جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں لائے گئے، پھر اس کے بعد ترکی، پھر اس کے بعد اسرائیل خود، یورپ سارا، حتیٰ امریکی ان کی سپورٹ میں آئے ہوئے تھے. تو وہاں تو آپ کو پھر بھی افرادی قوت کی ضرورت تھی شام میں، یمن میں نہیں ہے. یمن کے اندر میں نے کہا 50% تو حوثی ہیں، 50% حوثی نہیں 50% چار امامی ہیں، یعنی جن کو آپ کہتے ہیں زیدیہ فرقہ، 50% تو زیدیہ فرقہ ہے جب وہ خود موجود ہے، اور ہر آدمی جنگجو ہے، ان کا ہر آدمی لڑاکا ہے، لڑاکو ہے. ابھی جو خود انگریزوں کا کہنا ہی ہے کہ 120 میں سے امریکہ میں 120 افراد میں سے 100 کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، ہمارا نہیں کہنا یہ، یہ خود ان کا اپنا تجزیہ ہے کہ 120 افراد میں سے 100 کے پاس اسلحہ ہوتا ہے امریکہ میں. اور کہتے ہیں کہ یمن وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہر 50 کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، ہر 100 میں سے 50 کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. 8 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں اسلحہ چلانا سیکھتا ہے یمنی، 7-8 سال کی عمر میں اسلحہ چلانا سیکھتا ہے. آپ بھائی جنگجوؤں سے، قبائلی جنگجوؤں سے لڑ رہے ہو کہ جو گزشتہ 100-200 سالوں سے جنگ کی حالت میں، یہ الگ بات ہے کہ وہ 1300 سال سے جنگ کی حالت میں، 1200-1300 سال سے جنگ کی حالت میں، یہ جو انہوں نے اسلحہ لگا لیا ہے نا، جو تلوار لگا کے وہ گھوم رہے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنی علامت بنا لی ہے کہ بھائی بغیر اس کے تو ہم چل ہی نہیں سکتے. ہر آدمی اپنا اسلحہ بنا، ہر آدمی اپنا تلوار لگا کے گھوم رہا ہے. تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے. سوال آپ کا چھوٹا تھا، جواب لمبا ہو گیا، کہ ان کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن جو ہمیں مورلی سپورٹ کرنی چاہیے، ہمیں جو دنیا میں ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے خلاف بند باندھنے چاہیے. ہمیں بھی انشاءاللہ ان کے مظلومیت کو، ان کے آواز کو باہر پہنچانا چاہیے. یہ کام ہمارا بنتا ہے، اور یہی کام اصل میں ہمارا بنتا ہے، نہ یہ کہ ہم سوچیں اسلحے کی سپورٹ کریں گے، یہ سوچیں کہ فلاں کریں گے، ہم کرنا ہی نہیں، کر بھی نہیں سکتے. سعودی عرب اس طرح سے، یہ الگ بات ہے کہ جیسے فریڈم فلوٹیلا کے نام سے آپ کو یاد ہوگا کشتی چلی تھی ترکی سے نکلی اور غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے، اس محاصرے کو توڑنے کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کون کرے گا، کیسے کرے گا، کس طرح سے کرے گا، یہ نہیں پتا مجھے، لیکن اس محاصرے کو توڑنے کے لیے. اور آپ اس میں صرف غذا اور دوا کی بات کریں، کوئی تیسری چیز بھی نہ لائیں، الگ بات ہے کہ تیسری چیز ان کو جو چاہیے ہوگی وہ انرجی ہوگی مستقبل میں، لیکن آپ ان دو چیزوں کی بات تو کریں نا، کہ ان کو غذا چاہیے، ان کو دوا چاہیے. اس کے لیے آزاد بنیادوں پر اس طرف کشتیوں کا رخ ہونا چاہیے تاکہ اس محاصرے کو بھی توڑا جا سکے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سوال،
ایک علاقے کی بات کی ہوئی ہے وہ ہے لبنان، جس کا ایک ساتھ اقتصادی طور پہ بہت زیادہ ڈاؤن فال آیا، دھماکے بھی دیکھے، شیعہ قوم موقع کے خلاف مسیحی جو ملیشیاز ہیں ان کے اٹیک بھی دیکھے، تو ایک جنرل کس طرح ان کی جا رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا فیل ہو رہی ہے، کیبنٹ بنا نہیں پا رہے وہ لوگ.
بہت زیادہ لبنان پر بات رہی ہے، لیکن پھر بھی مختصر اس بات کا جواب بھی دیتے ہیں. لبنان کی سرزمین پڑوس میں ہے فلسطین کے، یعنی فلسطین کا شمال، لبنان کا جنوب، ان کی کمریں آپس میں ملی ہوئی ہیں. یہ علاقہ 48 سے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور اب وہ مقبوضہ فلسطین کہلاتا ہے، دنیا اس کو اسرائیل کہتی ہے، ہم اسے مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں، کہ بھائی وہ فلسطین جس پہ قبضہ ہوا ہوا ہے. اسرائیل تو ہمارے حلق سے نکلتا ہی نہیں، گلے سے اترتا ہی نہیں، ہم اسے ایک ناجائز وجود سمجھتے ہیں. شیعہ شرعی اعتبار سے اس کو ناجائز وجود سمجھتا ہے. دنیا نے قبول کر لیا, کر لیا, پاکستان قبول کر لے, کر لے, شیعہ نہیں قبول کر سکتا, ناجائز وجود ہے. یہ ہماری جنگیں جاری رہے گی, تاریخ میں اس کی جڑیں ملتی ہیں. اگر ہم اسی طرح سے ہر غاصب کو قبول کر لیں کہ چلو اب تو ہو گیا, پھر آپ کی جنگ ہی ختم ہو جائے گی, آپ کے سارے نظریات پرانے گر جائیں گے اگر آپ نے اس طرح کی بات تسلیم کر لی جس کی بنیاد پر آپ آج تک کھڑے ہیں, جو موضوع ولایت ہے. ہم غاصبوں کو تسلیم نہیں کرتے, ہماری جنگ جاری رہے گی. لیکن ان سے غلطی ہوئی فلسطینیوں اسرائیلیوں سے کہ انہوں نے جنوبی لبنان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا. یہ سمجھے کہ جیسے فلسطینی قوم دب گئی ایسی لبنان کی قوم بھی دب جائے گی. انہیں پتہ نہیں تھا جنوب میں شیعہ رہتے تھے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو اپنی سرزمین نہیں دیں گے تمہیں, ہم تو لڑیں گے. انہوں نے کہا کیسے لڑو گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پوری دنیا ہمارا ساتھ دے رہی ہے. پوری دنیا ساتھ دے رہی تھی اسرائیل کا, فلسطینیوں کا تو آپ کو پتہ ہے بیٹھ گیا تھا بالکل جہاد ویاد سارا. ایران کا انقلاب نہ آتا تو یہ تو پورا فلسطین جا چکا تھا اسرائیل کے ہاتھ میں. یہاں سے آپ کی جنگ شروع ہوئی. اب اسرائیل کو بھی ضد ہو گئی کہ مجھے لبنان چاہیے, اور لبنانیوں کی ضد ہو گئی کہ بھائی اب ہم اپنا علاقہ نہیں, اب تو ہم فلسطین بھی خالی کرائیں گے, اب تو بیت المقدس کو بھی آزاد کروائیں گے. یہ ہے اصل بات. انہوں نے کہا ہم لبنان پہ قبضہ کریں گے. انہوں نے کہا تم لبنان پہ تو کیا قبضہ کرو گے, ناجائز وجود ہے تمہارا, ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے. اور فلسطینیوں کو جو ملک سے باہر نکل گئے, کتنے 50 لاکھ فلسطینی ملک سے باہر رہتا ہے, 60 لاکھ اندر رہتا ہے, 60 لاکھ فلسطینی اندر رہتا ہے ابھی بھی, اور 50 لاکھ ملک سے باہر رہتا ہے, عراق میں, شام میں, اردن میں, فلسطین مصر میں, اور شام لبنان, اردن, فلسطین, مصر اور عراق, یہاں پر 50 لاکھ فلسطینی رہتا ہے. جنگ شروع ہو گئی, ہم نے مقابلہ کیا. انہوں نے کہا کہ لبنانیوں میں حزب اللہ سے تو مقابلہ کرنا مشکل ہے, اندر سازشیں کرتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, محاصرہ کرتے ہیں. شیعوں کے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں, دوسرے مذاہب ہیں, ان کو بھڑکاتے ہیں حزب اللہ کے خلاف کہ سید حسن نصر اللہ تو ایران کی ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں, آپ کا ملک تو تباہ کر دیں گے. الحمدللہ لبنانی قوم اس پروپیگنڈے میں آئی نہیں ہے, لیکن جو لیڈرشپ ہے, سیاسی لیڈرشپ ہے, مذہبی, وہ تو بک گئی, وہ بک جاتی ہے دنیا میں, بک جاتا ہے ان کا تو, قیمت لگائی جاتی ہے ان کی, بک جاتے ہیں. وہ بک گئے اور انہوں نے اسرائیلی کہنے پہ چلنا شروع کر دیا. ادھر سید حسن نصر اللہ نے بڑا سمجھایا کہ بھائی یہ نہ کرو, یہ اسرائیل آج تمہیں خواب دکھا رہا ہے, یہ صرف ہمیں ختم کرنے کے لیے تمہاری سپورٹ کر رہا ہے, ہم ہٹ جائیں گے یہ تمہیں مارے گا, یہ تمہارے علاقوں میں قبضہ کر لے گا, تم غلط سمجھ رہے ہو. جو پاپولیشن ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے 35 سے 40% تشیع ہے, 35 سے 40% تشیع ہے, 25 کے قریب قریب 20 کے 25 کے درمیان میں اہل سنت دنیا ہے, اور جو باقی بچتا ہے 20-25%, 30% وہ عیسائی دنیا ہے. وہاں پر لبنان میں شیعہ سب سے زیادہ ہیں, لیکن جو انہوں نے مردم شماری کی ہوئی ہے اس میں وہ شیعوں کو تیسرے نمبر پہ دکھاتے ہیں, اہل سنت کو دوسرے نمبر پہ دکھاتے ہیں, عیسائیوں کو پہلے نمبر پہ دکھاتے ہیں. تو کہتے ہیں صدر عیسائی ہوگا, وزیر اعظم سنی ہوگا, اسپیکر شیعہ ہوگا, تعداد کے اعتبار سے. یہ فرانس کا بنایا ہوا قانون ہے 1976 میں بنا کے جب وہ چھوڑ کے جا رہا تھا, اس ملک کو مسلط کر دیا اس نے. ابھی کیونکہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہی حکومت ہوتی ہے, پارلیمانی نظام ہے, پارلیمنٹ سسٹم ہے, وہاں پہ صدارتی نظام نہیں ہے, پارلیمانی نظام, صدر وزیر اعظم ہمیشہ اہل سنت ہوں گے, 4-5 بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن سعد حریری کا خاندان, رفیق حریری کا بیٹا, یہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ کا اہل سمجھتے ہیں, جیسے آپ کے نواز شریف, شہباز شریف, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پارٹی کے اندر, ہوں پارٹی کے باہر بھی ہوں گے, لیکن نہیں وزیر اعظم آنا ہے تو نواز شریف ہوں گے. اس طرح کی صورت حال ہے کہ سعد حریری ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہاں پر وزیر اعظم آنا چاہیے, بننے کی کوشش کرتے ہیں وزیر اعظم. اب وہ اسرائیل, سعودی عربیہ اور فرانس, تین ملکوں کی مدد سے بنتے تھے, دو نے ان کو دھوکہ دیا, سعودی عربیہ نے ان کو دھوکہ دے دیا, فرانس نے بھی ان کو دھوکہ دے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کریں، کیسے بنیں. کچھ عرصے کے لیے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ابھی پچھلے ہفتے سعد حریری نے، رفیق حریری کا بیٹا، اس نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہ یہاں پر حالات بہت خراب ہیں، حزب اللہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی، حزب اللہ ایران کے ڈکٹیشن پہ چلتی ہے. یہ بات بہانہ بنائی انہوں نے، دنیا کے میڈیا پہ یہ باتیں اچھالی اور اس کے بعد سیاست چھوڑ کے چلے گئے. ملک کو اور زیادہ افراتفری اور خانہ جنگی میں ڈالنے کے لیے ایک کھیل کھیلا انہوں نے. لیکن حزب اللہ لبنان ان تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے جو اقتصادی محاصرے کے بعد آئی ہیں، ایران نے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر آئل بھیجنا شروع کر دیا، کیوں؟ انرجی کا بحران سب سے بڑا بحران ہے، اگر وہ آ جائے تو سب کچھ بند ہو جائے گا. ایرانیوں نے آئل بھیجا، خریدنے والے لبنانی آزاد تاجر تھے، گورنمنٹ کے پاس تو سرمایہ ہے نہیں، گورنمنٹ کا سارا وہی جیسے محاصرہ کرنے کے بعد ان کو حصار میں لینے کے بعد سب سے پہلے ان کے آئل کو روکا دنیا کے اندر. تو بہر حالات اس طرح کے، انشاءاللہ خدا توفیق دے کے ہم اور آپ مل کے ان مظلوموں کی آواز کو دنیا میں کہیں پہنچا سکیں.